نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامننا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لو كفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب صدق الله العظيم. حاضرين الكرام اور محترم ناظرین، یہ اس سلسلہ دروس کے پانچویں درس کا نصف ثانی ہے جو سورہ آل عمران کی آیات نمبر 193، 194 اور 195 پر مشتمل ہے. اس سے پہلے کی تین آیات جن پر ہم نے گزشتہ نشست میں کسی قدر تفصیلی گفتگو کی تھی، ان کا حاصل ہے ایک محقق مفسر کے قول کے مطابق ایمان عقلی، یعنی ایک سلیم الفطرت انسان اپنی عقل کی رہنمائی میں جب ذہنی اور فکری سفر طے کرتا ہے تو کتاب فطرت کے مطالعے اور مظاہر فطرت کے مشاہدے سے اور اپنے تعقل و تفکر سے وہ ایمان باللہ اور ایمان بالآخرت تک خود پہنچ جاتا ہے. اب ان آیات میں جو آج ہم پڑھ رہے ہیں، ایمان سمعی کا ذکر ہے، یعنی وہ لوگ کہ جو اپنے اس عقلی سفر کے نتیجے میں اس مقام تک پہنچ چکے ہیں جس کا کہ ابھی ذکر ہوا، ان کے کانوں میں جب کسی نبی کی دعوت پہنچتی ہے جو انہی امور پر مشتمل ہے کہ مانو اس حقیقت کو کہ اس کائنات کا ایک خالق اور مالک ہے، وہ علی کل شیء قدیر ہے، وہ بکل شیء علیم ہے، وہ حکیم ہے، مانو اس بات کو کہ زندگی صرف یہ زندگی نہیں ہے اور موت زندگی کے خاتمے کا نام نہیں ہے بلکہ موت ایک زندگی کا وقفہ ہے، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر، اصل زندگی موت کی سرحد کے پار ہے. ان الدار الاخرت علیہ الحیوان لو کانوا یعلمون، اصل زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، کاش کہ انہیں معلوم ہوتا. اس زندگی میں اس زندگی کے اعمال کے بھرپور نتائج نکلیں گے. ان امور پر مشتمل جب دعوت کسی نبی کی ان کے سامنے آتی ہے تو ظاہر بات ہے کہ پھر ایسے لوگوں کا حال یہ ہوتا ہے کہ وہ والہانہ لبیک کہتے ہیں، فوراً تصدیق کرتے ہیں، بالکل اسی کیفیت کے ساتھ کہ جو اس شعر میں ہے کہ دیکھنا تقریر کی لذت کہ جو اس نے کہا، میں نے یہ جانا کہ گویا یہ بھی میرے دل میں. ان کے جو احساسات ہیں، ان کے جو جذبات ہوتے ہیں اس موقع پر، انہیں الفاظ کا جامع پہنا کر ان آیات الہیہ نے ایک دعا کی صورت میں ہمارے سامنے رکھا. ذرا ترجمے کو ایک دفعہ ذہن میں تازہ کر لیں. اے رب ہمارے، ہم نے سنا ایک پکارنے والے کی پکار کو کہ وہ ایمان کی صدا لگا رہا ہے، ایمان کی منادی کر رہا ہے کہ ایمان لاؤ اپنے رب پر، پس ہم ایمان لے آئے. تو اے ہمارے رب، ہماری اب تک کی زندگی کی جو خطائیں ہیں، غفلت کی جو زندگی گزری ہے اس میں جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں ان کو معاف فرما دے، اور اگر ہمارے دامن کردار پر کوئی دھبے اور داغ ہیں تو تو اپنے فضل و کرم سے انہیں دھو ڈال، وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، اور پھر اس کا جو نتیجہ نکلے گا وہ ان الفاظ میں کہ جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں، جب تو ہمیں وفات دے تو اپنے نیک و کار لوگوں کی معیت ہمیں عطا فرما، ان میں ہمیں شامل کر، پھر اے رب ہمارے ہمیں وہ سب کچھ عطا کی جو ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسلک، جس کا وعدہ تو نے ہم سے کیا ہے اپنے رسولوں کے واسطے سے، اپنے رسولوں کی وساطت سے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کی جو انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو اپنے وعدے کی خلاف ورزی کرنے والا نہیں۔ یہ ایک بڑی عظیم دعا ہے، اور عجیب اس نے اتفاق ہے اور سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کے مابین جو بہت سے امور مشابہت کے ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ سورہ بقرہ کے اختتام پر بھی ایک عظیم دعا آئی ہے، ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا الى آخر الآیۃ، اور اسی طرح سے ایک عظیم دعا ہے جو سورہ آل عمران کے اس آخری رکوع میں آ رہی ہے۔ اب جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہے وہ لوگ کہ جن کو ہم اصطلاح میں صدیقین کہتے ہیں، جو نبی کی دعوت کو قبول کرنے میں پیش قدمی کرتے ہیں، کوئی توقف نہیں کرتے، انہیں اس کے بارے میں کوئی اشتباہ لاحق نہیں ہوتا، وہ کوئی اعتراض وارد نہیں کرتے، وہ کوئی جرح نہیں کرتے، وہ یہ نہیں کہتے کہ آپ کون ہوتے ہیں ہمیں اس بات کی دعوت دینے والے، بلکہ ان کی بالکل کیفیت وہ ہوتی ہے کہ جیسے کوئی نمازی وضو کر کے نماز کے لیے تیار بیٹھا ہو اور صرف انتظار کر رہا ہو کہ اذان کی آواز کان میں آئے اور میں مسجد کی طرف چلنا شروع کر دوں۔ اسی طرح یہ صدیقین جن کی فطرتیں صالح ہوتی، جن کی عقل سلیم ہوتی، جو خود غور و فکر کے نتیجے میں ان نتائج کے آس پاس پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ جن کی دعوت وحی کے ذریعے سے انبیاء کرام اور رسولوں تک پہنچتی ہے اور پھر وہ اسے ان کے سامنے رکھتے ہیں، تو ظاہر بات ہے کہ اس میں اب ہچکچاہٹ کا سوال نہیں، یہ تو ان کے اپنی فطرت کی پکار ہے، یہ تو ان کے اپنے باطن کے مضمر حقائق ہیں جو نبی کی زبان پر الفاظ وحی کے الفاظ کا جامہ پہن کر وارد ہوئے ہیں اور اب ان کے کانوں میں پڑ رہے ہیں، لہذا ان کی جو شان تصدیق ہے جس کیفیت کے ساتھ کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس میں ایک والہانہ پن ہے، بغیر کسی توقف کے، جیسے کہ حضور نے فرمایا، آپ کو معلوم ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ صدیق اکبر ہیں، صدیقیت کی کامل ترین مثال، چنانچہ اس کی تعبیر ہے حضور کے ان الفاظ مبارکہ میں کہ میں نے جس کے سامنے بھی دعوت رکھی اس نے تھوڑی سی دیر کے لیے ضرور توقف کیا، سوائے ابو بکر کے کہ اس نے ایک لہجے کا توقف کیے بغیر فوراً میری تصدیق کر دی۔ تو اب آپ سوچیے یہ تصدیق کیسے ہوئی؟ معلوم ہوا کہ ان کے اپنے ذہن و قلب کے اندر وہ کیفیات موجود تھیں، لہذا انہیں اس حقیقت کے ادراک اور شعور اور اس کے پہچاننے میں کوئی دقت نہیں ہوئی۔ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ تاریخی طور پر یہ ثابت ہے کہ حضور کی بعثت کے وقت اگرچہ پورے عرب میں بالعموم جہالت کی نہایت گہری اور دمیز تاریکیاں تھیں، اور مکہ خاص طور پر وہ جو دنیا کے متقدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا، وہ گھر جو تعمیر ہوا تھا توحید کے لیے اور اقامت صلات کے لیے، وہ 360 بتوں کا مرکز بنا ہوا تھا، شرک کے گھٹا ٹوپ اندھیرے چھائے ہوئے تھے۔ لیکن اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ فطرت انسانی بالکل مست ہو چکی تھی، اسی مکے کی سرزمین میں عین اسی وقت ابو بکر بھی موجود تھے جنہوں نے کبھی شرک نہیں کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی وحی کا آغاز بھی نہیں ہوا، لیکن ابو بکر پہلے سے موحد ہیں، اسی طریقے سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ وہ بھی ابتدا ہی سے موحد. اور بھی مثالیں موجود ہیں. ایک زید تھے, زید بن عمرو بن نفیل, جن کا انتقال ہو گیا حضور پر وحی کے آغاز سے قبل. ان کا حال یہ آتا ہے روایات میں کہ وہ کعبے کے پردے پکڑ پکڑ کر اللہ سے دعا کیا کرتے تھے کہ اے رب میں صرف تجھے پوجنا چاہتا ہوں, گویا کہ تمام ان معبودان باطل سے اعلان برات کر رہا ہوں, میں صرف تیری ہی پرستش کرنا چاہتا ہوں لیکن نہیں جانتا کہ کیسے کروں. انہی حضرت زید کے صاحبزادے حضرت سعید ابن زید رضی اللہ تعالی عنہ جو یکے از عشرۃ مبشرہ ہیں, حضرت عمر کے بہنوئی ہیں, اور ظاہر بات ہے کہ زید جیسے موحد کے آغوش تربیت میں تربیت پانے والا سعید وہ ابتدا سے اس کی سلامتی فطرت اور خود اس کے اندر ان تمام حقائق کا موجود ہونا بالکل سمجھ میں آنے والی بات ہے. یہی وجہ ہے کہ انہوں نے سبقت کی اور حضور پر ایمان لے آئے. تو یہ ہے در حقیقت وہ اولو الالباب, وہ ہوش مند لوگ جو عقل کی رہنمائی میں سفر کر رہے ہیں, جن کی فطرت مست نہیں ہوئی ہے, فطرت کے اندر ودیع شدہ حقائق بھی اجاگر ہیں. وہ گویا کہ انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو جب سنتے ہیں تو فوری طور پر بلا کسی رد و قدع کے اس کو قبول کر دے. اس کی ایک مثال قرآن مجید میں اور بھی ہے. ساتویں پارے کی پہلی آیت ہے, وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاكْتُبْنَا مَعَ الشَّاهِدِينَ. اور جب انہوں نے سنا جو کچھ کے نازل ہوا ہے رسول پر صلی اللہ علیہ وسلم, تو تم دیکھتے ہو کہ ان کے آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں بہ نکلی ہیں شدت تأثر کی وجہ سے. مما عرفوا من الحق, معرفت حق کا یہ اثر ان کے قلوب پر طاری ہوا کہ جذبات کے اندر وہ کیفیت پیدا ہوئی کہ آنکھوں سے آنسو بہ نکلے اور ان کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہو گئے کہ پروردگار ہم ایمان لے آئے, بس ہمیں بھی گواہوں میں ہمارا نام بھی درج فرما لیا جائے. اب اس کے بعد اس دعا کا جواب آ رہا ہے. اس جواب میں ایسے حضرات کی عملی زندگی, ان کے سیرت و کردار کی ایک جھلک دکھا دی گئی. اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول فرمائی, فاستجاب لهم ربهم. یہ ایک ایسی کیفیت ہے جیسے کہ ایک فارسی شعر میں ہے کہ بترس از آہ مظلومہ کے ہنگامے دعا کردن, اجابت از در حق بہر استقبال میں آیت. اس کا ترجمہ اردو میں بھی ایک شعر میں کر دیا گیا کہ ڈرو مظلوم کی آہوں سے جب اٹھتی ہیں سینوں سے, قبولیت ہے کرتی خیر مقدم چرخ سے آ کر. تو ان صدیقین کی دعا کا جواب گویا کہ فوری طور پر مل رہا ہے. ادھر دعا زبان سے نکلی ہے, ادھر اسے شرف قبول عطا ہو گیا ہے. فاستجاب لهم ربهم, تو ان کی دعا کو قبول فرمایا ان کے رب نے. اور کس کیفیت کے ساتھ؟ کہ میں تو کسی بھی عمل کرنے والے کے کسی بھی عمل کو ضائع نہیں کرتا, چھوٹے سے چھوٹا عمل بھی میرے ہاں ضائع ہونے والا نہیں. پھر وہ عمل کرنے والا انسان خواہ وہ مرد ہو خواہ عورت, اور یہ تمہاری جو جدا صنفیں ہیں تو یہ بھی ایک تمدن کی ضرورت کے تحت, ورنہ سب نوع انسانی ہی میں ہیں. بعضکم من بعض, عورتوں کے اپنے اعمال ہیں, ان کی اپنی نیکیاں ہیں, ان کی اپنی کمائی ہے جو اللہ کے ہاں انہیں بھرپور مل جائے گی. اس معاملے میں دین میں اور نیکی میں اور خیر میں اور دین کے لیے قربانیاں دینے میں کوئی فرق و تفاوت نہیں ہے. مردوں کے لیے بھی میدان کھلا ہوا ہے, عورتوں کے لیے بھی. اس کے بعد الفاظ آئے جیسا کہ میں نے عرض کیا, جس میں کہ ان کی عملی روش سامنے آئی کہ میں تو کسی چھوٹے سے چھوٹے عمل کو بھی ضائع کرنے والا نہیں, تمہارے اعمال تو بہت بڑے ہیں, تمہارے ایثار اور قربانی کی تو بہت اونچی شان ہے. فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم, تو وہ لوگ کہ جنہوں نے ہجرت کی اور جو اپنے گھروں سے نکالے گئے. یہاں نوٹ کیجئے لفظ ہجرت اور گھروں سے نکالے جانا, بظاہر تو یہ بالکل ہم مانی مراد ان کی ایک ہی ہے، لیکن ہجرت کا لفظ بہت عام ہے. حضور سے پوچھا گیا کہ ای الہجرت افضل یا رسول اللہ، کہ اے اللہ کے رسول یہ فرمائیے کہ سب سے افضل اور اعلی ہجرت کون سی ہے؟ تو جواب سنیے، حضور ارشاد فرماتے ہیں ان تہجر ما کرے ہر ربک، کہ تو ہر اس چیز کو چھوڑ دے جو تیرے رب کو پسند نہیں. ہجرت ترک کر دینا، چھوڑ دینا. تو یہاں اس کو عموم پر رکھیے کہ وہ لوگ جنہوں نے ہر اس چیز کو تج دیا، ہر اس چیز سے ترک تعلق کر لیا کہ جو اللہ کو پسند نہیں، کوئی چیز ان کے راستے کا روڑا نہ بن سکی، کوئی چیز ان کے پاؤں کی بیڑی نہ بن سکی. وہ جب اپنے رب سے جڑے ہیں تو اس شان کے ساتھ جڑے ہیں کہ جو چیز بھی رب کو ناپسند ہے وہ اسے کٹ گئے. الحب فی اللہ والبغض للہ، محبت ہے تو اللہ کے لیے اور بغض و عداوت ہے تو وہ بھی صرف اللہ کے لیے. یہ کیفیت جن کی ہو تو فالذین ہاجروا، جنہوں نے ہجرت اختیار کی، وعوذوا واخرجوا من دیارہم، اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، وعوذوا فی سبیلی، جنہیں میری راہ میں ایذائیں پہنچائی گئی. جو کچھ بیتا ہے حضرت بلال پر رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت خباب بن العرب پر رضی اللہ تعالی عنہ، اور دوسرے بہت سے صحابہ کرام پر رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین، اس کو ذہن میں تازہ کیجئے. صرف کلمہ توحید کے لیے، کوئی اور جھگڑا تو نہ تھا. زر زمین اور زن کے جھگڑے جو دنیا میں مشہور و معروف ہیں، ان میں سے کوئی جھگڑا اور نداء نہیں تھا. خود حضور کی جو مخالفت ہوئی تو کس لیے؟ فی سبیلی، انہیں میری وجہ سے تکلیف دی گئی، میرے کلمہ توحید کی وجہ سے وہ تشدد کا نشانہ بنے، پرسیکیوشن کا نوالہ بنے. وقاتلوا وقتلوا، یہ تین چیزیں جو پہلی تھیں ان کا تعلق تو مکی زندگی سے ہے، اب آ رہا ہے مدنی زندگی کا نیا دور. سورہ آل عمران مدنی ہے، جس میں قتال اور جنگ کا سلسلہ شروع ہوا. جنگ کیا ہے؟ جیسا کہ ہم آیا در میں دیکھ چکے ہیں کہ نیکی کی بلند ترین منزل، نقد جان ہتیلی پر رکھ کر انسان اس کی بازی لگانے کے لیے میدان جنگ میں آ جائے. فقاتلوا، انہوں نے جنگ کی اللہ کی راہ میں. وقتلوا، اور انہوں نے اپنی گردنیں کٹوا دی، جانیں دے دی. تو جن لوگوں کا یہ مقام ہے، جن کے یہ مراتب ہیں، جن کے یہ ایثار و قربانی کی شان ہے، لو کفرن عنہم سیئاتہم، ہم لازمن ان سے ان کی برائیوں کو دور کر دیں گے. بربنائے طبع بشری کہیں کوئی لغزش ہو گئی ہو، کہیں کسی جذبات کی رو میں آ کر کسی غلط حرکت کا صدور ہو گیا ہو، اس سے ہم چشم پوشی فرمائیں گے، ہم ان کو معاف فرما دیں گے. ان کے دامن کردار پر اگر سابقہ زندگی، سابقہ عادات کی وجہ سے کوئی داغ یا دھبا ہے، ہم اسے دھو ڈالیں گے. ان کے نامہ اعمال میں سابقہ زندگی کے اعمال کی وجہ سے اگر کوئی سیاہی کے داغ ہیں، ان کو صاف کر دیں گے. اور یہاں پر لام مفتوح اور نون مشدد، لنکفرن، یہ عربی زبان میں تاکید کا میکسیمم اسلوب ہے، ہم لازماً دور کر دیں گے ان سے ان کی برائیوں. وَلَأُدْخِلَنَّهُمْ، اور میں لازماً ان کو داخل کروں گا ان باغات میں کہ جن کے دامن میں ندیاں بہتی ہوں. ثَوَابًا مِّنْ عِندِ اللَّهِ، یہ بدلہ ہے اللہ کے پاس سے. یہاں پر اندا کا لفظ جو ہے، مِّنْ عِندِ اللَّهِ، اس میں خاص کیفیت ہے، یعنی خاص خزانہ فضل سے میں انہیں نوازوں گا. یہ میرے وہ مقربین بارگاہ ہوں گے کہ جن کو جو کچھ میں عطا کروں گا وہ اپنے خاص خزانہ فیض سے عطا کروں گا. ثوابا من عند اللہ واللہ عندہ حسن الثواب. اور یہ جان لو، اچھا بدلہ صرف اللہ کے پاس ہے. عندہ کو پہلے لا کر اس میں حسر کا مفہوم پیدا کیا، یہ حسر کا مفہوم میں پہلے آپ کو بتا چکا ہوں، صرف اللہ ہی کے پاس ہے. اس میں ایک لطیف اشارہ ہے کہ انسان محنتیں کرتا ہے، بھاگ دوڑ کرتا ہے، کسی نہ کسی چیز کو، کسی نہ کسی بدلے کو پیش نظر رکھ کر. اولاد پر انسان محنت کرتا ہے، اپنے آپ کو انویسٹ کرتا ہے، اس امید میں کہ ہمارے بڑھاپے میں یہ ہمارا سہارا بنے گی. لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ بڑھاپے میں الٹا اولاد کی طرف سے ایک غلط طرز عمل سامنے آ جاتا ہے، انسان کو صدمے سہنے پڑ جاتے ہیں، اس کے لیے نفسیاتی کرب اولاد کی وجہ سے پیدا ہو جاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بدلہ، ہر وہ محنت، ہر وہ کوشش سفل ہوگی، نتیجہ خیز ہوگی جو اللہ کے لیے کی گئی ہو، ہر وہ وقت امر ہو جائے گا جو اللہ کے لیے صرف ہوا ہو اور اس کے دین کے لیے لگا ہو، ہر وہ پیسہ محفوظ ہو جائے گا جو اللہ کے دین کے لیے صرف ہوا ہو۔ واللہ عندہ حسن الثواب۔ اس طرح آپ نے دیکھا کہ ان آیات مبارکہ میں ایک مکمل انسانی شخصیت کا حیول آ گیا، اس کے باطنی فکر، اس کی سوچ، اس کا نقشہ ابتدا میں آیا، اس کی عملی روش، اس کا کردار، اس کا عملی رخ، یہ آخر میں آ گیا۔ ان دونوں کو جمع کر لیجئے، بندہ مومن کی شخصیت کی ایک مکمل تصویر سامنے آ گئی۔ اب اس ضمن میں اگر کوئی وضاحت مطلوب ہو تو میں حاضر ہوں۔
ڈاکٹر صاحب، ایک شخص جو ہے وہ شروع میں دانستہ یا نادانستہ طور پر جو ہے غلط راہ اختیار کرتا ہے یا کفر کی راہ پر چلنے لگتا ہے، لیکن کچھ عرصے بعد وہ اصلاح پذیر ہو جاتا ہے اور اصلاح حاصل کر کے وہ نیک راہ اختیار کر لیتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ جو ہے اسے معاف فرما دیں گے اور اس کی جو ہے سابقہ گناہ کاریوں کو ختم کر دیں گے؟
جی ہاں، بالکل۔ اس کا نام ہماری اصطلاح دینی میں توبہ ہے، اور توبہ جب خلوص اور اخلاص کے ساتھ ہوتی ہے تو وہ سابقہ زندگی کے تمام گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے۔
آپ نے ارشاد فرمایا کہ سورہ آل عمران کے آخر میں دعا آئی ہے، تو میں وضاحت چاہوں گا کہ دعا اور اس کی مطلب دعا کی اہمیت کو آپ ذرا واضح کریں۔
اصل میں یہ مضمون ہمارے ہاں اس سلسلہ درس میں چوتھے درس کے حوالے سے پوری طرح زیر بحث آ چکا ہے۔ میں نے حدیث بھی سنائی تھی کہ الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا اصل جوہر ہے۔ تو دعا جو ہے اصل میں وہ اس نسبت کو ظاہر کرنے والی چیز ہے کہ جو بندے اور رب کے مابین ہے، عبد اور معبود کے مابین تعلق، کہ بندہ سراپا احتیاج بن کر اپنے رب کے سامنے دست دعا دراز کرے، تو عبدیت کا مظہر عتم جو ہے وہ دعا ہے۔ حضرات، اس پر ہمارا اس منتخب نصاب کا پانچواں درس، جو اس کے حصہ ثانی جو مباحث ایمانی پر مشتمل ہے، اس کا دوسرا سبق تھا، ختم ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان اولو الالباب لوگوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے جو کتاب فطرت کے مطالعے اور مظاہر فطرت کے مشاہدے سے معرفت ربانی کی دولت حاصل کرتے ہیں، اور جن کی سیرت و کردار کا ایک ہلکا سا نقشہ اس درس کی آخری آیت میں ہمارے سامنے آیا ہے۔ اللہم ربنا اجعلنا منہم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔